أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
الله رب العزة کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کریم نے مجھے بھی اور آپ کو بھی مسلک اہل حدیث کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی.
پلے تھا اور احناف کے اندر جو ہیں وہ کئی گروہ ہیں، یعنی برے صغیر کے اندر بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی کئی ناموں سے گروہ موجود ہیں. تو میرا تعلق جو ہے وہ علماء دیوبند کی جماعت سے تھا. ایک چیز میں اللہ کی ذات ہے، یعنی اللہ کے تمام روپ ہیں، میں ہیں، آپ ہیں، مخلوق کے اندر جو بھی ہے، یہ سب اللہ کی شکلیں ہیں. اصل میں ساری چیز ایک ہے، یہی اس نے نعرہ لگایا تھا ان الحق کا، اور یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے کہ میں اور آپ سبھی الہ ہوں اور مخلوق کوئی ہو ہی نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں، آپ بھی معبود، میں بھی معبود، دوسرے بھی معبود، عابد ہے ہی نہیں، ساری مخلوق جو وہ اللہ ہے. تو یہ وہ عقیدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے خلاف ہے، اور اسی عقیدے سے جو ہے، چونکہ یہ لا الہ الا اللہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے میں نے اس عقیدے کو ترک کر دیا.
ہمارے استاد جو ہیں وہ دین سے پھر گئے. دوسری تکلیف یہ کہ ان کی ذات پر، شخصیت پر حملے ہو رہے ہیں، ایسے گندے الفاظ استعمال کر رہے ہیں لوگ. مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چپ چھپا گئے. اس بات کی حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا کہ میں دیکھوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے استاد جو ہیں وہ ایجنسی کے ہاتھ بک گیا، دنیا کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا. اس حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے میں آپ کے یہاں پہنچا ہوں، حقیقت بتائیں کیا ہے. میں نے ان سے کہا کہ بھائی جو بھی آپ کو باتیں پہنچی ہیں وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں. اس کو میں لے گیا وہاں مدرسے میں، ایک چھوٹا سا وہاں ہمارا ایک مدرسہ بنا ہوا ہے، ایک کمرے پہ مشتمل ہے، جو کہ وہ مسجد بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، لائبریری بھی ہے اور دارالافتاء بھی ہے، سب کچھ وہ ایک ہی کمرہ ہے. تو وہاں کتابیں پڑھی تھی, کچھ تفاسیر پڑھے تھے, ان کو میں نے دکھایا. میں نے کہا کہ میں نے یہ گمراہی اختیار کی ہے, جس کو تم گمراہی کہتے ہو وہ یہ ہے, جس کو ہم رائے ہدایت کہتے ہیں, صراط مستقیم کہتے ہیں, اس کا نام کتاب اللہ ہے, اس کا نام فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ان دونوں کی وجہ سے آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا, آپ کے مسلک کو چھوڑ دیا, اور ان چیزوں نے ہمیں مجبور کیا کہ حق یہ ہے وہ نہیں.
میں جس مدرسہ میں تھا وہ ہے ہمارا جامعہ نور المدارس حزبیہ, یہ چشتیاں بہاول نگر روڈ پر ہے. مولانا غلام میر علی بڑے مشہور و معروف بریلویوں کے مناظر گزرے ہیں. میں نے وہاں قرآن کا 10 سے لے کر 15 پارے حفظ کیے, ابتدائی کتب پڑھی. اس کے بعد بہاول نگر شہر میں جامعہ رضا مصطفیٰ ہے, بریلویوں کا بہت بڑا مرکز ہے, وہاں میں نے مشکال تک کتابیں پڑھی ہیں. اس کے بعد میں گوجرانوالہ میں آیا. گوجرانوالہ میں مالا فروغ گنج ہے, اس میں مفتی غلام فرید ہزاروی صاحب فوت ہو چکے ہیں, ایم ایم اے کے ایم پی اے تھے بریلویوں کی طرف سے اور مفتی بھی تھے. ان کا مدرسہ ہے جامعہ فاروقیہ رضویہ, اس میں میں نے دورہ حدیث کیا ہے, یہ 1998 میں. آپ کے لیے یہ خوشخبری ہوگی کہ مجھے اگر اس طریقے میں خامیاں نہ ہوتی, خرافات نہ ہوتی, تو شاید میں آج اتنی جلدی یہاں میں بیٹھا ہوتا آپ کے ساتھ. اس کی وجہ اب آپ اس میں دیکھیں کہ وہ مطلب ہے کہ خرافات کا ایک منبع ہے وہ ترجمہ. مثال میں صرف آپ کو ایک دیتا ہوں. اب پوری یعنی مسالک آپ مقلدین اربا لے لیا, کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا, اور حنفیوں میں بھی کسی نے اس کے علاوہ نہیں کیا, بریلویوں میں اس کے علاوہ یہ ترجمہ کسی نے کیا. یا یہ نبیوں کا معنی اس نے غیب کی خبریں بتانے والا کر دیا, غیب جانے.
اور اے تو صرف اس دس دسیئن نا جی میں عبدالحی لکھنوی نے لکھیا ہے کہ انفیت دے اندر ہر گمراہ فرقہ موجود ہے, تے اگر تھوڑا جیاں ہور تھلے لے آؤ حیاتی دے بندیاں دے ویکھو تے پھر امبے آدی ممادی آیتاں شمار کرو نال, مڑ تھلے تھوڑا جیاں ہور انہاں دی ایک ہور شاخ بریلوی حنفی اندر آ جاؤ, یہ تو حنفی ہے نا, انہاں دے آ جاؤ تے ول مسئلہ حاضر ناظر دا ویکھ لو, علم غیب ویکھ لو, نور بشر ویکھ لو, اے کتنا قرآن مقدس دی آیات ہیں, کتنا بن دی ہیں. تو صرف دس نہیں, اس دس دا نمونہ پیش کیتا.
خدا دی قسم جڑے خیر خان ہے نا آخدے نے آپ صاحب ساڈی تہاڈی سانو ضرورت ہے, تھوڑی جی تبلیغ اندر نرمی پیدا کرو. اصل گل والا کی ہے, جدو بندہ نواں نواں آندا ہے نا تے ادو خون جوش ماردا ہے, اونوں پتا حق ہے ہی میرے نال تے مینوں ڈر کدا ہے. میدان اندر للکار دے ہن, میدان اندر بازو کھلا کر دے نے. اگر رفعی دین تے گل کرنا چاہنا ہے آجا قرآن حدیث لے کے ثابت کرنے ہاں, امام پیچھے سورت فاتحہ پڑھن دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ ثابت کرنے ہاں, تو ماتم کرنا ہے ایدی رات دی گل کرنا ہے آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ رد پیش کرنے ہاں, اور روزہ لیٹ کھولنا ہے ایدی وجہ تو تینوں بے ایمان ثابت کرنا آجا میدان وچ قرآن حدیث وچ ثابت کرنے ہاں, اوے کوڑا کرنا ہے قرآن حدیث تو کون نہیں ملتا آجا قرآن حدیث تو بیان کرنے ہاں. پتا نہ حضرت علی تو ثابت کر سکتے نے, نہ حضرت حسن تو, نہ حضرت حسین تو. یار جنوں بندہ مننے او دے تو تے ثابت کرے. اسی جے مننے ہاں حضرت ابو بکر نو ماننے ہاں, اگر جیڑی گل لکھن اسی انہاں تو ثابت کرنے ہاں, روزے دی گل کردے نے ثابت کرنے ہاں, نماز دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, وضو دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, حج دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, زکات دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, عمرے دی گل کرن ثابت کرنے ہاں, اگر مصطفیٰ دے نال صحابہ دے نال مل کے اہل حدیثاں دا جنت وچ جان دی گل کرن وی قران و حدیث چ ثابت کرنے ہاں.
چلتا ہے جڑا ایک دوسرے دا کانا ہوئے, رب کسے دا کانا بھی نہیں, رب کسے دا محتاج بھی نہیں, رب نو کسے نال کم بھی نہیں گا. پتا چلے آو اے تلک رب دے اگے چل سکدا ہے, او دی دلیل کی ہے. تسی کہو گے مدنی صاحب الحمدللہ بریلوی مسلک دے وچ والے حدیث مسلک قبول کیتا ہے, 5 سال بریلویاں دے سٹیج دے تے خطابت کیتی ہے, لاہور دا مرکزی خطیب صاحب, مگر دھیان دے نال بات سن لو, مدنی آخری دلیل کی پیش کرنا چاہ رہا ہے. میرے نبی دے نال پیار کرنے والا آلے بیت نال سانو سچا پیار ہے, میں اعلان کردا ہے جیڑا حسین دا منن والا نہیں وہ جنت دے اندر حسین دی سرداری کدی نہیں حاصل کرے گا.
سچائی سچائی ہے. اور میرے استقامت کی بھی دعا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور میری نسل کا خاتمہ مسلک علیہ حدیث میں. آمین.
اس مسلک کو قبول کر. میرے بار بار کو پریشانی
جی پریشانی تو جب میں اس سلسلے میں آیا تو وہ علی قریشی صاحب کی ہے, اپنا برادر اپنا ہے یونس قریشی صاحب, انہوں نے میرے خلاف چوکی پہ درخواست دی جب سے صدر اس کا شروع میں نے کیا, تو انہوں نے کہا جی یہ ہم ابھی ہماری جو ہے نا خلاف تقریریں کرتا ہے. تو میں نے وہاں پہ جا کے میں نے کہا کہ اس کی دلیل مجھے کوٹ کر کے بتاؤ, اس کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو. میں کہوں گا کہ وہ اپنا اندھی جو ہے نا تقریر کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اپنا اس کے اوپر سرچ کریں, اس کو پرکھیں, اس کو دیکھیں, اور پھر ایسے کلام جو کہ اندھی جو ہے نا اسے میں پڑھے جا رہے ہیں ان پر غور کریں اور کلمات کے اس کو اپنا سمجھیں کہ آیا یہ کلمات جو ہیں یہ اسلام کے صحیح کلمات ہیں یا یہ کفریہ کلمات ہیں. اور باقی میں دوستوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جو اس کے اوپر سرچ کرو, دیکھو قرآنی تعلیمات اور قرآن حدیث کو سمجھو, اور اس کے اپنا بلا دلیل کسی بات کو مت مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ذہن دیا ہے, اللہ تبارک نے سوچ دی ہے, تو اس کو برکار لاؤ اور اندھی تقدیر سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو خسارے میں مت ڈالو. اور جب آپ اس اوپر غور کریں گے, جب آپ سرچ کریں گے, تو انشاءاللہ تعالی صحیح معنوں میں آقا علیہ السلام کا پیارا طریقہ آپ کی سمجھ میں آئے گا, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی پیاری زندگی آپ کی سمجھ میں آئے گی, اور آپ صحابہ کرام کی جو اصل صحیح معنوں میں تابعداری سمجھ میں آئے گی.
اور کیا فرق پایا مثلا ہمارے نزدیک تو یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ ماننا یہ بریلویوں کا بھی عقیدہ ہے اور دیوبندیوں کا بھی عقیدہ ہے چاہے وہ حیاتی ہوں یا مماتی, تو کیا آپ نے ان لوگوں میں بھی یہی عقیدہ پایا؟ دونوں گروہوں کا ایک ہی عقیدہ تھا کہ مختلف عقیدے؟
تقریباً ایک ہی عقیدہ ہے.
تو اس عقیدے کے بارے میں آپ نے جو تحقیق کی ہے وہ تحقیق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا ہر جگہ موجود ہے؟
اللہ قرآن کے مطابق مستوی عرش.
تو جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں آپ کو کوئی علم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کیا قول ہے؟
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک اس ایسا عقیدہ رکھنے والا باطل پہ اور اب اس کے عقائد جو ہے باطل عقائد.
برادر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظ اللہ بڑے عرصہ پہلے اہل حدیث ہوئے, الحمدللہ آج انہوں نے اس مسئلے کے لیے اتنے مناظرے کیے کہ آج اس کے حقانی کو ثابت کرنے کے لیے ہر جو ہے غیر بھی اس حق کو سمجھ چکا ہے کہ وہ اس قدر الحمدللہ سرمایہ اہل حدیث ہیں, اور وہ بھی بریلی مسلک سے اہل حدیث ہوئے اور الحمدللہ آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح موقع کے دوران جناب زبیر علی ذہین صاحب حافظ اللہ تعالی جو حضر ہوٹل کے اندر آج کل رہ رہے ہیں, وہ آج سے 20 سال کم قبل تقریباً اہل حدیث ہوئے اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حدیث پر بڑا ہی عبور ماشاءاللہ عثمر رجال کے ماہر, اور اسی طرح دوسرے علماء عبد الرحمان شہین صاحب ملتان والے, اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ جو لاہور میں ہوتے ہیں, اسی طرح نئے علماء حدیث جو ہوئے ہیں تھوڑا سے پہلے, اور جیسے امین حیدر جو ہے شیعہ برادر تھے وہ اہل حدیث ہوئے, اسی طرح عامر کریم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے, اسی طرح صادق کوہاٹی صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہوئے, تو بہت سے علماء کی ایسی فہرست ہے الحمدللہ.
وہ بھی ضرور اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا, اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. ہم جانتے ہیں حق قرآن ہے اور حق حدیث ہے, رب العالمین نے فرمایا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, قرآن کو حق کہا ہے.
دکھانے کے لیے مختلف کاوشیں ہوتی ہیں, اور انہی کاوشوں میں سے ایک بڑی کاوش یہ بھی ہے الحمدللہ کہ ان لوگوں کو جو علماء حق ہیں جو اندھیروں سے دوسرے مسلکوں کے اندھیروں سے اندھیری آندھیوں سے جو ہے وہ نور اسلام کی طرف آتے ہیں, اسلام کی روشنی کی طرف آتے ہیں, ان کو بلانا, ان کی رسپیکٹ کرنا, انہیں پروٹوکول دینا, اور ان کے تاثرات, ان کے زندگی کے تجربات, ان کے مشاہدات جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا, الحمد للہ اسلامی ریسرچ سینٹر ہی کا شیوا ہے. دیکھا دیکھی کچھ نام نہاد لوگوں نے بھی جو ہے کچھ نام نہاد فرقے کے تعلق رکھنے والوں نے بھی یہ کاوش کی کس طرح سے اس کا رنگ الٹ دیا, رنگ چینج کر دیا, کس طرح اپنے ہی بندے بٹھا کے اپنے ہی ذہن کے بندے بٹھا کے انہیں اہل حدیث بنا کے پیش کیا اور پھر بتایا کہ یہ اس طرح انہوں نے مسئلہ اہل حدیث چھوڑ دیا. امپوسیبل ہے, ناممکن بات ہے, الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں. چالیس سال میں تقریباً یہ اپنی مسجد میں جو ہے وہ امام خطیب کی حیثیت سے رہے, لوگوں نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی, لوگوں نے سے مطالعات پوچھے, لوگوں نے اپنا امام اور خطیب مقرر کیا. اللہ رب العالمین کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اچانک ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا. انقلاب کس طرح؟ انقلاب اس طرح آیا کہ کسی بندے نے ان سے جو ہے, ان کے اپنے ہی دوست تھے جو سعودی عرب گئے, وہاں سے ان کی واپسی ہوئی, وہاں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ کار دیکھا. ان کے علاقے میں یہ شخص تھے جو سعودی عرب گئے, پہلے آدمی تھے, انہیں بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے مار کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں, یہاں نے مار کچھ اور طریقہ نماز کا. انہوں نے مولانا صاحب سے سوال کیے, مولانا صاحب نے جو ہے وہ سوالات کے جوابات تو دیے, لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا, یار ہم کیا کرتے رہے اتنا عرصہ. بات تو اس کی بالکل درست ہے کہ جو باتیں دیکھ کے آیا ہے وہاں پہ بالکل حدیث کے مطابق ہے. اس نے ریفرنس دیے, مولانا صاحب نے حوالے کو جواب دیے اور تحقیق کے ساتھ بتایا, ہاں یار یہ حدیث تو درست ہے. توجہ دلائی اس نے, شیخ صاحب اگر درست ہے تو ہمارا عمل کیوں نہیں. شیخ صاحب جب اس پوائنٹ پہ اللہ رب العالمین نے جو وہ لگایا تو شیخ صاحب الحمدللہ تحقیق میں پڑ گئے اور جو ہے وہ شیخ صاحب نے مسلک علی حدیث قبول کیا. اور میں آپ کو ساتھ بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب کے شاگردوں کی ایک لمبی فہرست ہے, ڈیٹیل یہ خود بتائیں گے, بعد میں پھر آپ کو بتاتا چلوں. جب آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی حق جانب جاتا ہے تو لوگ پھر مخالف ہو جاتے ہیں. شیخ صاحب کو ان کی مسجد کی امامت خطابت چھوڑنی پڑی, لوگوں نے جو ہے وہ چھڑا دی ان سے, ان کی امامت و خطابت کا معاملہ جو ختم کر دیا گیا اور لوگ ان کے مخالف ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے شیخ صاحب خود فرماتے ہیں کہ اپنے علاقے کے اندر, چونکہ میں نے 40 سال کا سب گزارا تھا اور میرے اسی علاقے کے اندر میرے ہی جید جو شاگرد تھے وہی کسی مسجد میں خدیم ہے, کہیں وہ قاری ہیں, کہیں وہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, یعنی نیٹ ورک جو ہے ان کے اپنے ہاتھ میں, ان کے شاگردوں کے ہاتھ میں تھا سارا سلسلہ. کہتے ہیں کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ میرے ساتھ آ کے مناظرہ کرے. جب بات ہوتی کہتے جی کیا مناظرہ کریں, ہمارے استاد ہیں.
جو میں نے زندگی کے 46 سال گزارے وہ دینے عیسائیت میں گزارے تھے, اور عیسائیت میں وہ ثقافتی جائزہ یہی ہے کہ وہاں پر ایک نہیں تین تین خداؤں کا نام لیا جا رہا ہے. وہاں پر خدا کو باپ بھی کہا جا رہا ہے, خدا کو بیٹا بھی کہا جا رہا ہے, اور خدا کو روح پاک بھی کہا جا رہا ہے. جبکہ قرآن پاک میں اور دین اسلام میں پڑھنے کے بعد واضح طور پر نظر آتا ہے کہ یہ صرف اور صرف توحید کو ہی تسلیم کرتا ہے, اور توحید کا مطلب صرف اور صرف ایک ہوتا ہے نہ کہ تین.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد, اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله انا ومن اتبعني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الحديث رواه مسلم. دین اسلام کا یہ مزاج ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کی ہدایت دیتا ہے. جو سوال یا استفسار کسی کے ذہن میں ابھرتا ہے تو وہ دین اسلام, ہر سوال اور استفسار کا جواب دین اسلام کے اندر موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ جب سوال کرنے والا اور پوچھنے والا پوچھتا ہے تو دین اسلام نے دو چیزیں ایسی دی ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک وہ دو چیزیں پہنچائیں, اور ان دو ہی چیزوں میں ہر اس سوال کا جواب ہے جو انسان کے ذہن میں بڑھتا ہے. اور اس حقانیت کو دیکھ کر ہر شخص اش اش اٹھتا ہے کہ دین اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں جو جس کا جواب اس قرآن میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں موجود نہ ہو. لیکن جس قدر اس اسلام کی حقانیت تھی, حق تھا, اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کو مسلمانوں کے لیے پسند کیا, تو ظاہر سی بات ہے جب حق دنیا میں آتا ہے تو اس کے خلاف اٹھنے والی آوازیں, مختلف جو ہے پروپیگنڈے اور ایسی باتیں اور سازشیں اٹھتی ہیں کہ اس حق کو کسی طریقے سے دبا دیا جائے. لیکن یہ اصول ہے
کہ حق ہمیشہ اٹھتا ہے, الحق یعلو ولا یعلا, یہ حق جو ہے یہ اٹھ کر ہی رہتا ہے, مغلوب ہونے کے لیے حق ہوتا ہی نہیں. تو آج کی ہماری اس ملاقات کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دین اسلام حق ہے, اور اس میں جتنی بھی سازشیں اور پروپیگنڈے ہوئے آج دن تک اس دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے, تو مستشرقین اور کفار نے جس قدر اس اسلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کی, تو اس میں وہ مسلمان بھی زد میں آئے جو منہ سے تو کلمہ پڑھتے تھے لیکن وہ اس دین اسلام کی مختلف ان کے اندر کجی ڈھونڈتے یا ان کے اندر ایسے مسائل داخل کرتے کہ ان کا اپنا مسلک, اپنا مذہب اور اپنا جو ان کا نظریہ ہے وہ سامنے اور ابھر کر آ جائے, دین اسلام دب کر رہ جائے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم اور گروہ کا جو ہے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فرامین کے اندر بیان فرمایا کہ وہ گروہ اور وہ جماعت قیامت تک موجود رہے گی جو دین حق کی تبلیغ اور اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو اپنی زبان کے ذریعے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے اور ہر لحاظ سے جس طرح اللہ رب العزت اس کو طاقت اور وسعت دی ہے وہ اس کو روکے گی. تو مختلف فرق جو امت اسلام کے اندر بن چکے ہیں, اور حق کیا ہے, اصل کیا ہے, حقیقت کیا ہے, اور اسلام کی اصل تصویر کون پیش کرتا ہے, اسی حوالے سے آج ہماری آپ کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اور ہم یہ بھی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں, اور میں بات جب آگے چلے گی تو میں بیان کروں گا کہ بہت سے فرقے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کون ہے, حق کون سا ہے؟ تو ہر شخص اس بات پر دعویٰ تو ضرور کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں, لیکن اس دعوے کو ثابت کرنا, اور جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ دعوے کو ثابت کرنا مدعی پر ہے, تو جو دعویٰ کرتا ہے اس کو ثابت کرنا بھی اس کا حق ہے. تو آج الحمدللہ ہم مسلک اہل حدیث کے ماننے والے, اور اس کو ہم انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم سے حق سمجھتے ہیں, تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم اپنے پاس دلائل بھی رکھتے ہیں. اور جیسے دین اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واحد شخصیت سے اٹھا تھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی اس حقانیت کو پیش کیا تو لوگ جوک در جو فوج در فوج اس دین اسلام میں داخل ہوئے, ایسے ہی مسئلے کے حدیث کے حق اور سچ پر ہونے کی دلیل وہ بھی یہی ہے کہ جس قدر یہ دین اسلام اور یہ اصل مسلک اور حقانیت لوگوں کے سامنے آتی ہے تو وہ لوگ جوک در جوک, حتیٰ کہ عوام ہی نہیں بلکہ علماء بھی اس مسلک کی جو ہے سائے تلے آ جاتے ہیں اور جو اصل میں حق ہے. میں ان علماء کے نام بھی گنوانا چاہوں گا کہ جو گمراہیت سے اور جو ایسی نظریات جو دین اسلام کے بالکل متضاد تھی اس سے ہٹ کر اللہ رب العزت کی توفیق سے مسلک اہل حدیث کے اندر انہوں نے قدم رکھا, اور آج الحمدللہ مسلک اہل حدیث کی خدمت کے ساتھ ساتھ دین اسلام کی پرچار اور جو ہے اس کے پھیلانے کے لیے سرکردہ ہیں. ان میں مناظر اسلام مولانا سید طالب الرحمان شاہ صاحب حافظہ اللہ بڑے عرصہ پہلے اہل حدیث ہوئے, الحمدللہ آج انہوں نے اس مسلک کے لیے اتنے مناظرے کیے کہ آج اس کی حقانی کو ثابت کرنے کے لیے ہر جو ہے غیر بھی اس حق کو سمجھ چکا ہے کہ وہ اس قدر الحمدللہ سرمایہ اہل حدیث ہیں, اور وہ بھی بریلی مسلک سے اہل حدیث ہوئے اور الحمدللہ آج دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اسی طرح موقع کے دوران جناب زبیر علی زہی صاحب حافظہ اللہ تعالی جو حضر اوٹک کے اندر آج کل رہ رہے ہیں, وہ آج سے 20 سال کم قبل تقریباً اہل حدیث ہوئے, اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حدیث پر بڑا ہی عبور ماشاءاللہ عصم الرجال کے ماہر, اور اسی طرح دوسرے علماء عبد الرحمان شہین صاحب ملتان والے, اسی طرح شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ جو لاہور میں ہوتے ہیں, اسی طرح نئے علماء حدیث جو ہوئے ہیں تھوڑا سے پہلے, اور جیسے امین حیدر جو ہے شیعہ برادر تھے وہ اہل حدیث ہوئے, اسی طرح عامر کلیم صاحب وہ اہل حدیث ہوئے, اسی طرح صادق گوہاٹی صاحب ہیں وہ اہل حدیث ہوئے. تو بہت سے علماء کی ایسی فہرست ہے الحمدللہ جو الحمدللہ ایسی جو ہے شیخ عبدالسلام رستمی صاحب جو مفسر قرآن کے نام سے بڑے مشہور, الحمدللہ اللہ نے ان کو قرآن پر بڑا ہی عبور حاصل ہے, اور ان کی تفاسیر جو دیوبندی مسل سے تعلق رکھتے تھے اس وقت تفسیر قرآن لکھی تھی, لیکن جب اللہ نے ان کو حقانیت کی جو ہے ان کے سامنے آئی تو اہل حدیث ہوئے, اس کے بعد انہوں نے تفسیر لکھی اور اس تفسیر سے رجوع کیا کیونکہ اس میں ایسے عقائد تھے اور ایسے نظریات تھے جو دین اسلام سے ٹکراتے تھے. ایسی طرح شیخ امین اللہ پشاوری صاحب حافظہ اللہ, اس طرح غلام اللہ رحمتی صاحب, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے ہر چار عالم کی طرف ہر چار طرف الحمدللہ مسئلہ کے حدیث کی جو حقانیت جس جس کے سامنے آتی ہے وہ شخص اہل حدیث ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. آج بھی جو ہماری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا حبیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی جو دیوبندی مسلک سے چھوڑ کر اور اس کو جو ہے الوداع کہتے ہوئے مسلک اہل حدیث کو قبول کیا, آج ان سے گفتگو کریں گے کہ انہوں نے ان کی یہ سفر کیسا رہا کہ ظلمت شب سے جو ہے ہدایت کی راہ کی طرف وہ کیسے گامزن ہوئے. تو آج انشاءاللہ ہم ان سے گفتگو پہلے کرتے ہیں, ان کا تعارف کرتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ان سے پوچھیں گے کہ وہ حدیث کیسے ہوئے اور وہ ان کی کیا وجہ بنی کہ وہ حدیث ہوئے. شیخ صاحب ہم آپ کو اپنے ادارے اسلام ریسرچ سینٹر کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں, اور اب میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف, اپنا نام اور اپنے خاندان کے پیشے والے سے بتائیں کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں, تو کچھ آپ تعارف اپنا بتا دیں تاکہ بہتر ہو.
الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام على من لا نبی بعد, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اللہ رب العالمین کی ایک بڑی مہربانی یہ ہے کہ انسانیت پر اللہ رب العالمین نے اپنے رحمانیت کی تقاضا پر ایک دین اسلام کی ہدایت, انسان کو یہ دین اسلام دیا ہے. اس دین اسلام کی وجہ سے اللہ رب العالمین انسان کو دوست اور ولی بنا دیتا ہے. لیکن انسان تب جا کے انسان بن جاتا ہے جب انسان اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے, وہ انسانی کرامت کے کپڑوں میں آ سکتا ہے. جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تب جا کے مسلمان بن سکو گے. جتنے ہم نے سوچی اسلام کس چیز کا نام ہے اور کس کو اسلام کہا جاتا ہے, اسلام صرف اور قرآن کریم اور حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. کیونکہ ان دو چیزوں کے علاوہ ہم نے جتنی سوچی ہے, جتنی عمر گزری ہے, ان دو چیزوں کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھی کوئی اللہ رب العالمین نے تیسری چیز بھی بھیجی ہو آسمان کی طرف سے. یا تو قرآن کریم ہے اور قرآن کے ساتھ جو آیت میں نے پڑھی ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت مطلب یہ ہے قرآن کی پیروی, اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اطاعت رسول پر مطلقاً حکم دیا ہے, بغیر قید حکم دیا ہے رسول کی پیروی ہمیشہ ہو جائے. جب تک رسول کی پیروی نہ ہو اللہ کی پیروی ممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے حکم دیا پیروی کرو, ہماری پیروی کرو, اطیعوا اللہ اطاعت کرو اللہ کی, پھر ساتھ ہی فرمایا واطیعوا الرسول. یہ اس لیے فرمایا اللہ کی پیروی ہو ہی نہیں سکتی جب تک قرآن کریم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کی جائے. اللہ نے حکم دیا ہے مثال نماز پڑھو, نماز تو مسلمان پڑھے گا اللہ کا حکم ہے, لیکن کس طرح پڑھے گا؟ اس طرح پڑھے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور حکم دیا ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طرح پڑھے گا. ہمارا مطلب یہ ہے اسلام کا دعویٰ ہر ایک بندہ کرتا ہے. مثال آج کل دیوبندی حضرات ہیں, بریلوی ہیں, یہ دونوں جو پارٹیز ہیں, یہ دونوں جماعتیں, ان کا مذہب ایک ہے, ان کا اصل میں مسلک ایک ہے, دونوں اپنے آپ کو حنفیہ سمجھتے ہیں. لیکن ہم بھی تو یہی تھے, ہم دیوبندی ہوتے ہوئے ہم خاندانی دیوبندی تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے کیا. دیوبندیت یہ ایک فرق بازی ہے, جس طرح یہودیت نصرانیت مجوسیت ہے, چلو بت کفرانہ کافرانہ اور کافروں میں سے فرق بازی ہے, یہ اسلام کے دائرہ میں اسلام کے نام سے فرقہ بازی ہے. لیکن اللہ نے ہم کو ہدایت یہ دی, سچا دین اسلام جو ہے قرآن اور حدیث ہے, اس کے علاوہ قرآن اور حدیث کے علاوہ تیسری چیز کوئی نہیں. ہم کو پتہ لگے یار دیوبندیت میں یا برلویت میں, یہ تو دونوں ایک ہی ہے, حنفی یا حنبلیت میں, مالکیت میں, شافعیت میں, یہ مذاہب ہیں, یار یہ چار کیوں بنے, اسلام تو ایک تھا. اس وجہ سے سوچ کرنے والی بات ہے یار اسلام تو ایک ہے, مذاہب چار ہیں, اسلام ایک ہے, قرآن اور حدیث کا نام ہے. اس وجہ سے یار حق کی تلاش میں جو پڑ جاتا ہے, کوشش جو کرتا ہے اللہ رب العالمین ضرور بضرور اللہ رب العالمین اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا, اس کو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے. ہم جانتے ہیں حق قرآن ہے اور حق حدیث ہے, رب العالمین نے فرمایا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا, بے شک ہم نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے, قرآن کو حق کہا ہے. اس بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں اہل الحدیث جو ہیں یہ کسی فرقہ کا نام نہیں ہے, کسی جماعت کا نام نہیں ہے. اگر یہ جماعت کا نام ہے وہ جماعت طائفۃ المنصورہ جس کو کہا جاتا ہے وہی جماعت ہے. جماعت ضرور ایک جماعت تو ہے ہی ہے, وہ حزب اللہ جماعت اللہ کی. مثال جماعت اہل الحدیث, حدیث کیا معنی, قرآن کا نام بھی حدیث ہے, حدیث کا نام بھی حدیث ہے. قرآن کریم کے اندر متعدد جگہوں میں یہ آیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام کو حدیثی کہا ہے, حدیثی کہا ہے. فبأي حدیث بعده يؤمنون. لیکن اس پر اعتراض لوگ کرتے ہیں, اہل الحدیث صرف حدیث مانتے ہیں, قرآن نہیں مانتے. کیونکہ چند دن پہلے ہم نے مناظرہ کیا ادھر وہ سورہ فاتحہ تلاوت صرف الامام کے بارے میں, پہلے ہم بھی ایسے تھے, اس جذبہ سے ہم لڑتے, لوگوں سے گالیاں دیتے, ہم کو یہاں تک کہا جاتا تھا یار الحدیث یہ خبیث لوگ ہوتے ہیں, یہ اتنے بدقسمت لوگ ہیں, وہ برے لوگ ہیں, ہم کو یہ سمجھایا جاتا تھا. ہم ان کی باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. جب ہم طلب العلم علم کے طلب میں نکلے, دوران علم میں ہم کو تھوڑا بہت پتہ لگ گیا تھا یار جو کچھ ہم کو بتایا جاتا تھا علماء دیوبند کی طرف سے یہ اس میں معمولی خرابی ہے. جب ہم آگے جا کے خود بخود مطالعہ کرنے والے بن گئے, خود بخود کتاب اٹھا کے دیکھنے والے بن گئے, ہم کو حقیقت سامنے آئی یار حقیقت اور ہے. قرآنی تعلیم میں ہم کو یہ پتہ چلا کہ حق کس کے پاس ہے, حق کس کا نام ہے اور حق کس کو کہتے ہیں. ہم کو حقیقت سامنے جب آئی یار ہمارا دل کے اندر انقلاب یہ آیا یار حق ماننا چاہیے, حق چھوڑنے کے لیے نہیں آیا. اس بنیاد پر ہم خاندانی دیوبندی تھے, خاندانی دیوبند, ہمارے خاندان ابھی بھی دیوبندی, ابھی بھی ہمارے پانچ بھائی ہیں, ہم وہ ہماری وجہ سے ابھی تو مائل ہیں لیکن پورے طور پر الحدیث نہیں ہے, پورے طور پر ابھی بھی الحدیث نہیں. صرف ہماری وجہ سے مجبوری بن گئی ہے کہ وہ بھی اگر میں کہوں اور فلیدن کرو وہ کرتے ہیں, اگر میں کہوں آمین بجہر کرو وہ کرتے ہیں, اگر میں کہوں قرآن خلف الامام کرو وہ کرتے ہیں, ورنہ میں نہ ہوں وہ نہیں کرتے. ابھی تک خباست ان لوگوں کی جو تعلیم تھی دیوبندیوں کی ہمارے علاقے میں جو ہے
موجود,
اس کا اثر ابھی بھی ہے. اس بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں ہمارا نام حبیب الرحمن ہے, البرہانی لقب ہے, ادھر پنڈی میں دو پراچا علاقے میں ہم رہتے ہیں, ادھر مسجد اقصا کے نام سے مسجد ہے, اس کے خطابت سر انجام دیتے ہیں. لیکن چند دن پہلے ادھر ایک شخص نے مناظرے کا ہم کو چیلنج دیا تھا, اس کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے ہم جب آئے مناظرہ کرنے کے لیے جب ہم آئے مناظرہ دو بجے ٹائم تھا, دو بجے ہم مناظرہ کے جو جگہ تھی ادھر حاضری تھی وہ جگہ پہ.
معذرت میں آپ سے یہ بات کاٹوں گا کہ میں وہ آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا,
کہ پہلے آپ اپنی تعلیم کہاں سے آپ نے حاصل کی، مشہور اساتذہ بتا دیں، تاکہ اس یہ جو بعض سے یعنی کے سوالات ہیں یا مناظر کی گفتگو ہے یا معاملہ ہے، یہ بعد میں ہم انشاءاللہ
اس کو اچھا ٹھیک ہے آپ یاد دلائیں پھر.
تو آپ نے میں یہ آپ سے پوچھوں، آپ تعارف تو آپ نے کرا دیا، آپ پیچھے کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور تعلیم آپ نے کہاں کہاں سے حاصل کی؟
یہ ذرا اپنے گزار کر دیں. ہم اصل میں پیچھے چترال کے رہنے والے ہیں، بہت آسا سے پشاور میں رہتے ہیں.
اچھا
بہت آسا سے پشاور میں رہتے ہیں. پشاور سے پھر ان مجبوریوں کی وجہ سے ادھر پنجاب میں داخل ہو گئے ہیں. یہ علیحدہ ہونے کا سفر ہے، کیونکہ علیحدہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کے ساتھ دچار ہیں. ہمارا تعلق جو ہے چترال سے ہے، بہت آسا سے ہم پشاور میں رہتے ہیں. اور اسی طرح ہمارا جو تعلیم کا جو آغاز ہم نے جو کیا تھا، ہم نے اپنے دیوبندی علماؤں سے مدارس سے اتر کیا. 12 سال تقریباً ہم نے دیوبندی علماؤں سے تعلیم حاصل کی ہے مختلف جگہوں میں. پشاور میں مثلاً 4 سدہ میں تقریباً 6 سال ہم نے وقت لگائے. 4 سدہ کے اندر ہمارے اساتذہ مشہور جو ہیں، غیر مشہور تو وہ چھوٹی پڑھی وہ چھوٹی کتابیں جو ہم نے پڑھی ہے وہ تو غیر مشہور ہوتے ہیں. جو مشہور علماء ہیں وہ یہ ہیں ہمارے استاد میں، استادوں میں سے، اساتذہ میں سے 4 سدہ کے اندر مفتی مسلم کہتے ہیں، بڑا اور عالم ہے دیوبندیوں کا، بڑا مشہور مفتی عالم ہے، فنی عالم ہے. اور دوسرا 4 سدہ کے اندر ہمارا جو استاد ہے صدر شہید، یہ مشکات کا استاد ہے ہمارا. ہم نے پشاور میں یہ اصطلاح ہے چھوٹا دورہ کہتے ہیں، چھوٹا دورہ، بڑا دورہ، ہم نے چھوٹا دورہ کی کتابیں ان سے پڑھی، ان علماء سے پڑھی. ان میں سے مفتی مسلم اور صدر شہید اور تیسرا عبد الرحمان، یہ جماعت اشاعت توحید کا امیر بھی ہے، 4 سدہ کا امیر ہے. اور پانچواں جو 14 استاد جو ہے اس دورہ کے سلسلہ میں، وہ محمد ہاشم نام ہے، وہ ہم کو جلالین پڑھاتے تھے اور ہدایت پڑھاتے تھے، جلالین اور ہدایت. اور جو صدر شہید ہے وہ ہم کو مشکات پڑھاتے، اور جو مفتی مسلم ہے ہم کو نفت الفکر پڑھاتے تھے، وہ جو نفت الفکر اصول کی کتاب ہے اس کی. یہ کتابیں ہم نے، اور جلالین بھی 4-5-6 کتابیں تھے، چھوٹا بڑا دورہ جس کو کہتے ہیں، یہ کتابیں ان اساتذہ نے پڑھی.
تو مدرسے کا نام کیا تھا؟
وہ جو ان 4 استادوں کے الگ الگ مدرسے.
اچھا الگ
الگ الگ الگ مدرسے. مفتی مسلم کا بھی الگ مدرسے، لیکن پڑھاتے ایک دوسرا مدرسہ میں، وہ جامع نورمانیہ 4 سدہ میں، بہت مشہور بہت پرانا مدرسہ ہے، ابھی بھی ہے، بہت پرانا مدرسہ ہے ابھی بھی ہے جامع نورمانیہ. ادھر میں نے 2 سال پڑھا. ادھر مفتی مسلم بھی پڑھاتے ہیں، احادیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں. اور جو میں نے نام لیا استاد کا دوسرا، محمد ہاشم، ہاں وہ بھی پڑھاتے ہیں اسی مدرسہ میں، لیکن الگ الگ مدرسہ بھی رکھتے ہیں.
اچھا
ادھر دور حدیث تک کتابیں نہیں ہے، وہ چھوٹی کتابیں ہیں، اس لیے اساتذہ انہوں نے رکھے ہوئے. اور عبد الرحمان استاد جو ہے ہمارا، وہ ہمارا ایک تو کتابوں میں استاد ہے، ایک تفسیر قرآن میں استاد ہے.
اچھا اچھا.
وہ جماعت اشاعت کا امیر بھی ہے 4 سدہ میں، وہ ہمارا تفسیر قرآن میں بھی استاد ہے، اس سے میں نے سند حاصل کی ہے تفسیر قرآن کی. اس کا استاد جو تھا شیخ محمد طاہر پنجپیری، جو مشہور اشاعتیوں کا امیر ہے، اس کا وہ استاد تھا. اور وہ عبد الرحمان جو ہے 4 سدہ کا امیر ہے، وہ تفسیر قرآن میں بھی استاد ہے، اور بڑا دورہ کی کتابیں جو ہیں، چھوٹا دورہ جس کو کہتے ہیں، ان کتابوں کے استاد بھی ہے. اسے دو قسم ہے، قسم ہمارا استاد میں سے شمار ہے. وہ 4 سدہ کے اندر یہ 4 مشہور علماء ہیں ہمارے اساتذہ میں سے، اور غیر مشہور وہ تم جانتے بھی نہیں. پھر اس سے تھوڑا آگے جا کے، ان سے پہلے جو ہم نے تعلیم جو حاصل کی، چھوٹی کتابوں کی جو تعلیم، ہم نے عبد المستان مولانا صاحب، بہت بڑا عالم ہے وہ، ان سے ہم نے کافیہ شافیہ یہ کتابیں، فنون کی کتابیں 1-2 سال اس سے پڑھی. اور اس کے بعد میں نے ایک جماعت اسلامی، یہ بھی جماعت اسلامی ہے جو میں نے نام لیا، عبد المستان نام ہے. اور اس کے بعد یہ فنون کی کتابیں، معانی وغیرہ، یہ صفی اللہ مولانا صفی اللہ نام سے بہت بڑا عالم ہے، منطقی عالم ہے، فنی عالم ہے،
یہ بھی چار صدا میں ہوتے ہیں،
چار صدا سے یہ دونوں باہر ہیں، یہ شیرگڑھ نام ہے،
اچھا،
یہ دیر کا جو راستہ ہے شیرگڑھ،
اچھا،
اس جگہ کے ساتھ یہ مدرسہ واقع ہے، وہ بڑا مدرسہ ہے، اس کے ساتھ ایک دو سال میں نے یہ فنون پڑھے، اور اس کے بعد اس سے پہلے میں نے دیر میں ایک سال علم حاصل کیا ہے، دیر میں جماعت شاہ توحید و سنہ والے بڑا عالم ہے، وہ سمرباغ جامعہ کا نام ابھی یاد نہیں ہے، وہ تقریباً پہلی دوسری کلاس کی کتابیں میں نے
پرانی،
ہاں پرانی، کیونکہ آغاز علم ادھر سے کیا ہوا، ادھر سمرپاؤ جندول سمرپاؤ بڑا مشہور علاقہ ہے، ادھر سے میں نے شروع کیا ہے، اس سلسلے میں سواد میں علم کیا ہے ایک سال، دیر میں ایک سال رہا ہوں، چاسدہ میں چھ سال میں نے لگائے، اس بنیاد پر پشاور میں دو سال لگائے، ایک سال شیخ غلام اللہ رحمتی یہ آخری سال ہے جو جس سے میں نے احادیث کا دورہ کیا،
یعنی کہ یہ حدیث ہونے کے بعد کی بات، اچھا،
جب
شیخ صاحب میں بڑا خوشی ہوئی کہ آپ نے دیوبندی علماء بڑے بڑے مشہور اور نامی گرامی علماء کرام ان سے آپ نے اپنے علم کا آغاز کیا اور انہیں سے چھوٹا دورہ بھی کیا جو آپ کہہ رہے ہیں، تو میں ایک سوال یہ یہاں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ ان کے پاس پڑھتے تھے، یعنی کہ ہدایہ پڑھی ہے، تفسیر جلالین پڑھی ہے، یا مشکات پڑھی ہے، مشکات وغیرہ پڑھی ہے، یا دوسری کتابیں پڑھی ہیں، تو اس وقت ان کا پڑھاتے ہوئے اہل حدیث کے متعلق کیا نظریات تھے، یا وہ آپ کو سکھاتے ہوئے کیا اہل حدیث کے متعلق نظریات رکھتے تھے اپنے، اس کی ذرا وضاحت کریں گا؟
اساتذہ تو جو بھی مذہب والے ہوتے ہیں وہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے بہت بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، وہ جو ہم کو پڑھاتے تھے بعض اساتذہ ایسے ہوتے تھے معتدل، بس یار حدیث میں یہ آیا ہے، طالب علم میں بھی بعض ایسے ہوتے ہیں وہ بہت سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ جان نکالنے کے لیے یہی کوشش کرتے تھے، بس حدیث میں جو آیا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے، جان نکالتے تھے، جان چھوڑاتے، لیکن اس سے واضح یہ دلیل ہے اس بارے میں، جب استاد شاگرد سے جان چھوڑاتا ہے حق نہیں ہے، وہ حق پر نہیں ہے، جب سمجھا نہیں سکتے کوئی اس شاگرد پوچھتا ہے، مثال استاد قرآن حدیث کے اندر مسئلہ اس طرح اور فقہ کے اندر اس طرح، دلیل اس پر پیش نہ کرے، تسلی نہ دے، یہ دلیل اس بارے میں کہ استاد ملامت ہے، مسلک کمزور مسلک ہے، مثال بطور مثال یہ حنفیہ کے اندر جو عقائد ہیں یا جو مسائل ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، الامام یزید و ینقصو، امام میں زیادت اور کمی آ سکتی ہے، یہ اہل حدیث کا مسلک ہے اور سلف صالحین کا مسلک بھی ہے، اور صریح قرآن کا حکم بھی، یہ قرآن کی وضاحت بھی اس پر ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، یعنی میں کہہ رہا تھا کہ مسلک حنفی کے اندر ایمان کی زیادت اور ایمان کی کمی، یہ وہ نہیں مانتے، یہ ان کا ایک ایسا مسئلہ ہے، بالکل مانتے نہیں، بڑے بڑے علماء ان سوالوں سے لاجواب رہتے ہیں، جب کوئی بھی حدیث چھوٹا بھی کیوں نہ ہو طالب علم وہ سوال کر سکتا ہے، کیونکہ حق چھوٹا بڑا کی بات تو نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر صریح آیت ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب بھی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ایمان میں زیادت آ جاتی ہے، ان آیتوں کی وجہ سے ایمان میں زیادت آ جاتی ہے، اور یہ ایمان کی جو زیادت ہے کمی ہے، یہ اہل حدیث کے نزدیک ان کا جو عقیدہ ہے ایمان میں زیادت کمی آ سکتی ہے، یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، کیوں قرآن کریم کے اندر زیادت ثابت ہے،
صحیح بات،
یہ مزید علیہ کا مسئلہ ہے، جب قرآن میں زیادت ثابت ہے، ہاں قرآن میں زیادت ثابت ہے، یہ دلیل ہے کمی بھی ثابت ہے، یہ دلیل ہے کمی بھی ثابت دوسری جانب معلوم ہو جاتی ہے، پھر احادیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے، جو بخاری مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے گا، اللہ رب العالمین حکم دے گا، اخرج من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، جس کے دل میں اندازہ رہے کے برابر ایمان کیوں نہ ہو اس کو نکال کے لیا، محبت تو خیر دل کم ہی
بالکل صحیح.
پھر اس میں اور بھی نصف الایمان بھی آیا ہوا ہے. اسی طرح ایمان کی کمی احادیث قویہ کے اندر موجود ہے. ہر ایک حدیث کا تو ادھر حوالہ ہو ہی نہیں سکتا
صحیح بات.
لیکن زیادت کمی قرآن و سنت میں ثابت ہے, لیکن مسلک کے حنفیہ کے اندر یہ نہیں مانتے. یہ اس بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں یار مسلک اہل الحدیث جو ہے یہ حق مسلک ہے, اور اس پر انشاءاللہ ہم قائم دائم رہیں گے استمرار کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اس مسلک پر آخر دم تک ہم کو اللہ رب العالمین اس پر استقامت کرتے ہوئے زندگی.
شیخ صاحب ایک بڑے عرصے سے ایک جو نا چپتا ہوا سوال اور اٹھتا ہوا سوال یہ ہے کہ جیسے چوتھی صدی ہجری کے بعد جو آج دن تک ایک سوال اٹھ رہا ہے, جیسے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عالم المقین کے اندر بھی ذکر کی کہ تقلید کے جو ابتدا ہے وہ چوتھی صدی ہجری کے بعد ہوئی, تو آج جو ہمارے مقلدین بھائی ہیں وہ یہ ایک عام طور پہ مغالطہ دیتے ہیں کہ تقلید صحابہ کے دور میں بھی ہوتی رہی ہے, بلکہ صحابہ جو کم علم والے صحابہ تھے وہ اپنے سے بڑے علم والے صحابہ سے تقلید کرتے تھے, یا مختلف آئمہ کرام بھی تقلید کرتے رہے, اور ایسی دلائل جو قرآن و حدیث سے واپس آلو آہ ذکر ان کنتم لا تعلمون, تو ایسی بہت سی آیات کے حوالے دیتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں اور واجب بتاتے ہیں, اپنی کتابوں کے اندر لکھا بھی ہے بتاتے بھی ہیں, تقاریر کے اندر بتاتے ہیں. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں, تقلید کا اسلام کے اندر کیا کانسیپٹ ہے, کیا اس کا یہ کہ مقام ہے, اور تقلید کا اسلام کے اندر واجب ہے یا اس تقلید کا مطلب مقام واضح کریں تاکہ اور آج کا جو مغالطات ہیں اس کا بھی رد.
بات صحیح ہے, تقلید جو ہے اسلام کے اندر اصل میں بات بھی یہی ہے, ہم تقلید سے متنفر ہو گئے لیکن تقلید سے متنفر ہوگی. ہم کو کس سے حدیث نے دعوت نہیں دی یا کس سے حدیث عالم نے ہم کو دعوت دی نہیں ہے کہ لیجیے سو جاؤ, کوئی مناظرہ ہم سے کیا نہیں ہے. اصل میں ہم طالب علم تھے, مطالعہ کر آگے جاگے جب تک ہم ان کے پاس پڑھتے تھے بندوں کے ساتھ, وہ تقلید پر بہت بہت زیادہ زور دیتے تھے مسائل میں, یار ادھر اپنا مسلک کا وہ ان کی اس کی پابندی کرنی ہے, تقلید اس کو جس کو کہتے ہیں. تقلید شرک کے اندر حرام ہے, تقلید جائز نہیں ہے. نہ صحاب کرام نے ایک دوسرے کی تقلید کی ہے اور نہ تقلید جائز ہے, نہ قرآن کریم کے اندر تقلید کے اس بات کے لیے کوئی دلیل ہے, نہ سنت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقلید کے اس بات کے لیے کوئی دلیل ہے. تقلید نام ہی باطل ہے. تقلید انسان کے لیے ذی شعور کے لیے تقلید ہو ہی نہیں سکتی. تقلید ہے کیا؟ دیکھو تقلید قلائد جو غلط میں رسی ڈالنا, یہ تو جانوروں کا کام ہے, انسان کا کام نہیں. انسان ذیشور ہے.
یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں صاحب نے کہا کہ وہ ہار کی بات, گلے میں پٹے کی بات, تو وہ کہتے ہیں کہ ہار کے معنی بھی ہیں یعنی کہ تقلید کے, کہ تو انسان کے لیے ہار معنی ہوگا تو جانور کے لیے پٹا ہے, تو یہ اس کی وضاحت بھی ذرا ان کے ساتھ کرتے ہیں.
انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن اور حدیث ہار کافی, ایک تقلیدی شکل جو ہے یہ صحیح نہیں. قرآن کریم کے اندر کوئی ایسی آیت نہیں اسے تقلید ثابت ہوتا ہو. جو آیت یہ پیش کرتے ہیں فَسْأَلُوا اللَّهَ ذِكْرَ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, یہ سراسر تقلید پر ہی رد ہے. یہ آیت تقلید پر رد کرتی ہے. فَسْأَلُوا عام ہے, اہل ذکر بھی عام ہے. فَسْأَلُوا سوال کرو پوچھو اہل ذکر سے علماء سے, کون سا عالم جو بھی اہل ذکر ہے. ذکر قرآن کریم کا نام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ذکر نازل کیا قرآن. قرآن والوں سے پوچھو, قرآن والا صرف ابو حنیفہ ہے یا قرآن والا حنبلیوں کے لیے امام احمد بن حنبل ہے؟ نہیں, قرآن والے سارے مسلمان ہیں. جو بھی عالم ہے جس دور کا بھی ہے وہ مسائل مفتی فتوی دیتا ہے قرآن کریم اور حدیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دیتا ہے, وہ اہل ذکر ہے. اسے پوچھو مسئلہ جو بھی سامنے آ جاتا ہے. اسی لیے میں نے بنیاد پہلے اس تقریر کی بنیاد بھی اس پر رکھا ہے. دیکھو اللہ رب العالمین حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و رسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوا الی اللہ و رسول. ایمان والو اللہ کے رسول کی پیروی کرو. جب تمہارے اندر درمیان میں اختلافات مسائل شرعی میں اختلافات آ سکتے ہیں, ان کا حل جو ہے قرآن اور سنت میں اور کسی چیز میں نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اولو الامر کی پیروی ادھر چھوڑنے پر حکم دیا ہے. فردوا الی اللہ و رسول, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ اس مسئلہ کو. قرآن اور حدیث کے اندر اس کا فیصلہ ہو, بس ادھر اولو الامر بھی چلا گیا. کیوں؟ اولو الامر قرآن اور حدیث کے پیروکار ہو, جب وہ اس کے خلاف حکم دیتا ہے اس کو چوننا فرض. پھر اہل ذکر کے بارے میں, قرآن اور حدیث کا عالم جو ہے اس کو اہل ذکر کہا جاتا ہے. جب قرآن اور حدیث کے مطابق حکم دیتا ہو اس کا معنی بھی فرض بن جاتا ہے. وہ ایک قرآن اور حدیث کا ترجمانی کرتا ہے, قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتا ہے. اس کی ترجمانی کو ماننا فرض بن جاتا ہے. کیوں؟ اولی الامر منکم، اللہ نے حکم دیا. اولی الامر کون؟ جو قرآن اور حدیث کی ترجمانی کرتا ہے وہ اولی الامر ہے، اس کی پیروی ہمیشہ کے لیے ضروری ہے. جب وہ ترجمہ میں غلطی کرے، اللہ رب العالمین نے ادھر حکم دیا ہے فرد دو الی اللہ رسول، پھر بھی اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کے رسول کی طرف جاؤ، قرآن اور سنت ہیں. اس بنیاد پر تقلید شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، تقلید سے ہم متنفر ہو گئے، حدیث ہو چکے ہیں.
اچھا شیخ صاحب، سوال جو ہے وہ اصل جو سوال آپ سے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اہل حدیث کون سا ایسا کوئی نقطہ بنا آپ کے سامنے آیا یا کوئی ایسی مسئلہ بنا کہ آپ اہل حدیثوں کی طرف مائل ہوئے؟ تو جب اہل حدیثوں کی طرف مائل ہوئے تو آپ کے سامنے کون سے عالم جو اہل حدیث عالم تھے، ان سے آپ سوالات پوچھتے تھے یا ان کے ساتھ مسائل جا کے آپ حل کرتے تھے اپنے، یا کوئی معاملہ تھا یا ان سے آپ نے مزید تعلیم اپنی جاری رکھنے کا کہا؟ تو یہ یعنی کہ آپ کون سا مسئلہ ایسا بنا کہ جس وجہ سے آپ اہل حدیث کی طرف مائل ہوئے، تو اس کی طرف پھر آگے جا کے آپ نے کس عالم سے آپ نے اس متعلق بحث کی یا کیا کیا جو اہل حدیث عالم تھے؟
مسئلہ تو یہ تقلید بنا، تقلید وجوب سمجھنا، واجب سمجھنا، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں بڑھ جاتی، ہمارے لیے متنفر ہونے کی ایک وجہ بن گئی. اس بنیاد پر ہم حدیث ہو گئے، یار تقلید شریعت میں جائز نہیں. جب جو شخص تقلید نہیں مانی خود بخود حدیث بن جاتا ہے. کیوں؟ حدیث تقلید نہیں مانتے. جب جو شخص تقلید سے نکل جاتا ہے وہ خود بخود حدیث بن گیا، اس کا نام ہی لوگ حدیث رکھتے ہیں.
صحیح،
لوگ اس کو حدیث سے غیر مقلد سمجھتے ہیں. غیر مقلد آج کل نام ہی بن گیا ہے حدیثوں کا ایک قسم. اس بنیاد پر ہم حدیث ہو گئے ہیں، اور پھر ہم نے اس کے بعد دستی جو تعلیم کے دور میں ہم نے شروع کیا شیخ غلام اللہ رحمتی سے، اور لاہور میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ ادھر دور حدیث کیا، یہ علماء حدیث ہے، ان سے ہم نے استفادہ کیا. ہم کو پتہ لگ گیا یار حق قرآن اور سنت میں ہے، اور کسی کی شخصیت پرستی میں حق نہیں ہو سکتا.
تو شیخ غلام اللہ رحمتی صاحب آپ نے کہا، تو کیا ان سے آپ نے کیا پڑھا، اور ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مدرسہ سے ان ادھر سے کیا تعلیم آپ نے مزید آگے کیا؟
شیخ غلام اللہ رحمتی ہمارے بخاری کے استاد ہیں.
اچھا،
بخاری کے استاد ہیں، اور اساتذہ ہیں، اور اساتذہ ہیں ادھر، لیکن بخاری کے استاد ہمارے بہت بڑا محقق عالم ہے.
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ،
شیخ الاسلام ابن تیمیہ میں جو ہمارے بخاری کے استاد تھا عبد الرحمان ضیاء، بہت مشہور ہیں عبد الرحمان ضیاء،
کتابیں بھی
جانتے ہیں
ہمارے. اچھا اچھا، آج کل جو آپ اہل حدیث ہو چکے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ اس پر استقامت دی، تو اہل حدیث جب حق ہوئے تو وہ مشکلات، ظاہری بات ہے جب حق قبول بتر کرتا ہے تو کچھ مشکلات آتی ہیں، تو آپ اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے اساتذہ کے حوالے سے، اپنے جو پرانے آپ کے ساتھی تھے ان کے ساتھ کیسے معاملات ابھی آپ کے چل رہے ہیں؟
مشکلات تو یہاں تک ہے، لیکن کئی کئی سال تک ہمارے ساتھ بات چیت، کلام تک، سلام کلام تک لوگوں نے جوڑ دیا تھا. لیکن ایک مشکل میں بیان کروں، کیونکہ لمبی تفسیر کی یا تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. مشکلات اس مسلک کی وجہ سے، جس مشکلات سے میں دچار ہوا ہوں، ان مشکلات میں سے ایک مشکل یہ بھی ہے، میں صبح سرحد چھوڑ کے پنجاب میں ہے.
اچھا،
ایک مشکل یہ بھی ہے صبح سرحد میں حدیثوں کرنا بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ ایک شخص 12 سال 16 سال پڑھے بھی، علم بھی کرے، تعلیم بھی کرے، ایک مدرسہ میں وہ پڑھائے نہ، ایک مسجد میں خطابت بھی نہ دے اور امامت بھی نہ ہو، وہ کیا کرے؟ مزدوری کرے، علم ضائع ہو گیا.
صحیح بات.
اس بنیاد پر ہم نے یہ کہا یار ہماری عمر جو گزری ہے 12 16 سال تعلیم میں، یہ عمر ضائع ہو جاتی ہے، یہ علم ضائع ہو جاتا ہے، دین کا کام ہو نہیں سکتا، مزدوری وغیرہ وغیرہ. اس بنیاد پر ہم کوشش کر کے ادھر پنجاب میں منتقل ہو گئے، ادھر علی دشمن ساتھ رابطہ کر کے ادھر اس مشکل کی وجہ سے ادھر آئے. اگر صبح سرحد میں یہ ہو سکتا ہوتا، پھر ادھر امامت کرتے، ادھر خطابت کرتے، ادھر اساتذہ استاد بن جاتے کوئی مدرسہ میں. ادھر علی حدیث کا مدارس بہت کم ہے، اساتذہ علماء بہت زیادہ ہیں.
اچھا،
ایک مشکل یہ بھی.
اچھا، آپ دیوبندیوں سے نکل کے الحمد للہ حدیث مسئلے کو آپ نے اختیار کیا، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل ایک بہت سا جھگڑا جو عام یعنی کہ ہو رہا ہے، اور اہل حدیثوں کی طرف سے ایک دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے کہ علماء دیوبند کے عقائد کفر اور شرکی ہیں، تو اس متعلق آپ مجھے کچھ ایسے عقائد بھی گنوا دیں جو کفر اور شرک پر دلالت کرتے ہوں، اور بتائیں کہ ان عقائد کی موجودگی میں ایک انسان مسلمان رہ سکتا ہے کہ نہیں رہ سکتا، اور دوسرے ایسے وہ ان کا حق پہ اپنے آپ کو گمان کر حق پر ہیں، اور یہی وہ تقاریر کے اندر بیان بھی کرتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اس کی ذرا حقانیت کی بھی وضاحت کرتے ہیں اور ان کے عقائد کی بھی ذرا وضاحت کرتے ہیں.
یہ بڑا سوال ہے، اس کا جواب بھی لمبا ہی ہوگا، لیکن مختصر میں ایک مثال کے ساتھ دیتا ہوں.
بالکل.
عقائد عام ہیں، عقائد میں سے ایک جو مسئلہ ہے یہی تقلید کا، اس کی مثالیں لے لو. تقلید کبھی شرک بھی بن جاتا ہے، بن جاتا ہے، یہ تقلید نہیں ہے، کبھی کبھی شرک تک جاتا ہے. یہ اس بنیاد پر جب قرآن اور حدیث سے ایک مسئلہ ثابت ہو جائے، یہ مسئلہ اس طرح ہے، تقلید کی وجہ سے اس کو نہ مانا جائے، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں. شرک فی الطاعت، اطاعت میں شرک. جس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین اس پر رد کیا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ویسلموا تسلیما. یہ آیتیں دیکھو، مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جب تک اپنے مسائل کو قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ نہ کرے، اور قرآن اور حدیث کا جو فیصلہ ہے اس کو تسلیم نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. جب تک اللہ نے اس کا ایمان کی نفی کی ہے، قرآن اور حدیث کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو تسلیم نہیں کر سکتا تقلید کی وجہ سے. ایک کتاب میں اس کے مثال میں بیان کروں کہ قرآن اور حدیث کے اندر مسئلہ ہے، اس کو تقلید کی وجہ سے اس کو نہیں مانتے، اس کو شرک نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ترمذی ہے، ترمذی تقریر ترمذی میں محمود الحسن جو دیوبندیوں کا بڑا ہے، محدث ہے، شیخ الہند نام سے مشہور عالم گزرا ہے،
یہ
جامع ترمذی ہے، اس کے تقریر ترمذی میں اس نے لکھا ہے، عبارت کچھ یہ ہے: فالحاصل ان مسألة الخيار من مهمات المسائل وخالف ابو حنیفة رحمۃ اللہ علیہ فيه الجمهور وكثيرا من الناس من المتقدمين والمتاخرين وصنفوا رسائل في تردید مذهبه في هذه المسألة. رجح مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی المحدث دہلوی قدس سره في رسائل مذهب الشافعي من جهة الاحاديث والنصوص وكذلك قال شيخنا متزله بترجيح مذهب. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ ادھر ایک مسئلہ ہے خیار کا،
صحیح،
اس میں امام شافعی حق پر ہے. امام شافعی کیا ہے؟
حق پر ہے.
ابھی دیکھنا یہ ہے یہ حق کہتے کس کو، حق کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے پہلے بتایا تھا حق قرآن اور حدیث کا نام ہے.
بالکل.
قرآن اور حدیث کے علاوہ حق ہو ہی نہیں سکتا. اللہ نے خود فرمایا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، وبالحق انزلنا وبالحق نزل. قرآن کے اندر آئے تھے، حق کے ساتھ ہم نے قرآن اتارا ہے اور یہ ہے حق.
بالکل.
ابھی ادھر انہوں نے خود لکھا ہے، دیکھو تمام کے تمام علماء جو ہیں یہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی حق پر ہیں. اسی طرح وكذلك قال شيخنا متزله بترجيح مذهبه وقال الحق والانصاف ان ترجيح للشافعي في هذه المساله ونحن المقلدون يجب علينا تقليد امامنا ابي حنيفه رحمه الله عليه والله اعلم. اس کا مطلب یہ بن گیا امام شافعی حق پر ہیں اس مسئلے میں، انصاف والی بات بھی امام شافعی کی طرف ہے. الحق والانصاف للشافعی، حق اور انصاف والی بات بھی شافعی کی طرف ہے، لیکن ہم نہیں مان سکتے. کیوں؟ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ہم امام ابو حنیفہ کے اس کے مقلد ہیں، لہذا اس تقلید کی وجہ سے ہم اس کا حق نہیں مان سکتے. جب اس کا شرک نام نہیں ہے، اس کو شرک نہیں
کہتے، لیکن تقلید کی وجہ سے حق آ بھی گیا، سمجھ آ گئی، لیکن وہ مانا نہیں.
تقلید کی وجہ سے حق کو چھوڑا گیا. میں نے پہلے بتایا حق کس کا نام ہے؟ قرآن. حق کس کا نام ہے؟ حدیث. تقلید کی وجہ سے قرآن بھی چھوڑا گیا اور حدیث بھی
چھوڑی گئی.
اس بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں تقلید کبھی کبھی شرک تک جاتی ہے.
اچھا، یہ کچھ میں عقائد کے والے صاحب سے بات کرنا چاہوں گا مزید تھوڑی سی، کہ جیسے کلیات امدادی ایک بڑی مشہور کتاب ہے دیوبندیوں کی، امداد اللہ مہاجر وقی صاحب نے لکھی ہے، تو اس میں بہت سے عقائد ایسے سامنے آتے ہیں، تو جیسے انہوں نے ذکر کا اپنا یعنی کہ طریقہ کار بتاتے کہ اس کو ہوں کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے، تو ایسے عقائد رکھنا جو شخص رکھتا ہے تو اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ اور ایسے ہی دوسرے امداد المشتاق ہے جو اشرف الثانی صاحب کی کتاب ہے، ایک موسم، تو ان عقائد کے رکھنے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم واحد ہیں اور ہمارا اور بریلیوں کا بڑا ہی دور کا واسطہ ہے اور ہم ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کے بارے سے ہمیں ذرا وضاحت فرمائیں کہ دیوبندی اور بریلیوں کے عقائد میں کیا فرق ہے،
اور جو شخص یہ ایسا عقائد رکھتے ہیں کیا وہ حق پر ہو سکتا ہے؟
میں نے پہلے بتایا عقائد میں سے یہ عقیدہ بھی ہے تقلید کی وجہ سے جب انسان حق چھوڑ دیتا ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے بنیادی. اب جو حوالہ تم نے دیے امداد المشتاق یا کلیات امدادیہ، یہ کتابیں ہم نے مطالعہ نہیں کی کیونکہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں بول نہیں سکتے، کہہ نہیں سکتے کیا کچھ ہیں. لیکن اگر ان میں یہ عقائد ہیں جو تم نے بتائے، یہ تو صریح شریعت قرآن اور سنت کے خلاف ہے.
بالکل. اچھا تو آپ جب سے حدیث ہوئے ہیں ابھی تک آپ کا کوئی مناظرہ ہوا جو آپ تاریخی سمجھتے ہیں، یا کتنے مناظرے ہوئے ابھی تک آپ سے کچھ ایسی ہوئی یا کوئی آپ اس کی ذرا رودا سنانا چاہیں گے؟
یہ بات بھی ضروری ہے کیونکہ آج کل یہ موسم بھی بنائے مناظرات، قرآن خلف الامام ہو گیا، آمین بالجہر ہو گیا، مثال رفلیتین وغیرہ، تراویح آٹھ رکعت، مناظرے مختصر مختصر ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہوئے. پچھلے سال دو مرتبہ ہمارے ساتھ مناظر ہو گئے ادھر ٹوپراچا میں، ایک مرتبہ تحریری مناظر ہو گئے.
اچھا
تحریری کس نے رفلیتین کے بارے میں لکھ کے دیا ہمارے مفتیوں کو، اس کا جواب لے کے ہو. میں نے اس کا جواب بھی لکھ لیا.
اچھا
اور اس کے جواب کے اوپر میں نے اپنی دلائل لکھ کے اپنے علماؤں کی تصدیقات نہیں لکھی. دیوبندیوں کی، حنفیوں کی جو تصدیقات تھی کہ یہ احادیث متواتر احادیث ہیں جو فلیدین کی احادیث، ان کی تصدیقات عبداللہ بن مبارک سے لے گئے آج کل تک جو علماء شاہ اللہ دہلوی وغیرہ، سید جمال الدین جو بلوی مانتے ہیں، غوثی اعظم جس کو کہتے ہیں، ان کی تصدیقات میں نے لکھ کر آخر میں میں نے مطالبہ لکھا تھا ان اس جواب کا جواب مطلوب ہے واپس بھیجیں، لیکن ابھی تک نہیں آئے. تحریری جواب میں ہم انشاءاللہ جیت گئے. اب دوسرا مناظرہ عبدالقادر جیلانی، دوسرا مناظرہ ہم نے اپنی مسجد میں یہ اس طرح کیا. مجھے پتہ نہیں تھا، ہمارا ایک دیوبندی مقتدی بھی ہے.
اچھا
اس نے کوئی افطار پچھلے سال افطاریہ کرایا.
اچھا
اس میں ایک دیوبندی مولوی کو بلا گیا ہے.
اچھا
مجھے بتایا نہیں،
بتایا نہیں،
اور دو تین سو لوگ اکٹھے تھے.
اچھا
ادھر پنڈی سے لوگ بہت سارے آئے تھے. اچھا اس نے اٹھ کے اعلان کیا یار آج ہم نے حق معلوم کرنا ہے قرآن خلف الامام علی عزیز غیر مقلد.
اچھا
یہ کہتے ہیں یہ فرض ہے، ہم یہ کہتے ہیں نہیں.
اچھا
آج ہم نے حق معلوم کرنا ہے کیونکہ ہمارا مولوی بھی آیا ہوا ہے. پھر مجھے بہت بڑا غصہ آیا یار، مناظرے کے لیے کوئی شروط ہوتی ہیں، کوئی طریقہ ہوتا ہے. پھر بھی میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کریں گے. اس کے بعد جو مناظرہ ہوا، مختصر سے مناظرہ ہوا، میں نے دلیل پیش کی قرآن کریم سے، فقر و متاثر میں قرآن، یہ قرآن ہے، کسی کی قول کا محتاج نہیں.
صحیح بات،
قرآن جب تک ہے کسی کے قول کا محتاج، کسی کے قول کا محتاج نہیں. اللہ نے حکم دیا فقر، وہ حکم عام ہے، مطلق ہے، مقتدی، امام اور منفرد سب کے سب اس کے اندر آ سکتے ہیں. اللہ نے عام حکم دیا ہے، پھر المطلق یجری علی اطلاق ہی، مطلق اپنے مطلق اطلاق پر جاری ہے ہمیشہ کے لیے جب تک مقید یا مخصص دلیل نہ ہو. یہ آیت میں نے پیش کی اور اس کے ساتھ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو بادام انسان پر دیا ہوتا ہوں، مشہور بخاری حدیث سیاست میں موجود ہے.
بالکل
یہ حدیث میں نے پیش کی. ان دو دلیلوں پر اس نے رد نہیں کر سکے.
اچھا
رد نہیں کر سکے کیونکہ میں نے مختصر ان پیش کر کے میں نے اس کا لہجہ دیکھنا تھا.
ہاں جی
میں نے اس کو ٹائم دیا.
ہاں جی
ٹائم دیا تو اس نے ان دلیلوں پر رد نہیں کیا. جب رد نہیں کیا یہ دلیل ہے اس بارے میں
کہ اس کو صحیح سمجھتا ہے
کہ ہم جیت گئے.
بالکل
ہماری دلیل پر رد نہیں آیا. لیکن اس نے اپنی دلائل پیش کی. آئے تم قرآن ترحمون، تم اس آیت کے منکر ہو اور انکار کرتے ہو. میں نے کہا انصاف والی بات تو یہ ہے، پہلے تو دیکھو تم اپنی کتاب اٹھا کے دیکھو کون سی تمہاری کتاب کے اندر موجود ہے کہ اس آیت سے تمہارے بڑوں نے استدلال کیا ہو.
بالکل
بلکہ تمہارے بڑوں نے تو اس آیت کو رد کیا ہے کہ اس آیت سے ہمارا استدلال جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے اس آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ٹکراؤ ہے جو میں آپ کے سامنے کتاب بتا رہا ہوں. یہ نور الانوار ہے. نور الانوار حنفیوں کی بہت بڑی کتاب ہے، اصول کی کتاب ہے.
یہ دو تین دن تقریباً ایک ہفتہ پہلے ادھر بھی مناظرہ ہوا تھا ہمارا.
اچھا
آپ نے مناظرہ کے بارے میں پوچھا ہے؟
جی جی بالکل.
ادھر بھی مناظرہ ہوا تھا, تم کو پتہ چل گیا ہو یعنی. لیکن یہ کتابیں بھی میں نے اس لیے ادھر لائی کہ یہ بتانے کے لیے ان کی کتابوں کے اندر یہ کچھ ہیں اور یہ پھر بھی استعمال کرتے ہیں. ایک جانب یہ کہتے ہیں مقلد ہیں, دوسری جانب اپنی کتابوں کو جھوٹ جاتے ہیں. میں نے یہی بات جو ان کے سامنے رکھ لی, وحکمہما بین الآیتین المسر الی السنہ لان الآیتین اذا تعارضتا تسافتتا فلا بد للعمل من المسر الی ما بعدہ وهو السنہ لا يمكن المسير الى الآیۃ الثالثہ. حاصل مطلب یہ ہے ان دو آیتوں کے درمیان ٹکراؤ ہے جو آگے آیتیں یہ ذکر کرتا ہے. مثال وہ قوله تعالى فقروا ما تيسر من القران مع قوله تعالى وزاقوا للقران فسم لو انس كلا لكم ترحمون فان الاولى بعمومه يوجب القراءه للمقتدي والثاني بخصوصه ينفيه وقد ورد في صلاه جميعا فتساقطا. یہ کتاب والا کہتا ہے جو پہلی آیت ہے یہ اپنے عموم کی وجہ سے.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو مناظرہ آپ نے کیا سو آپ مقتدی جو دیوبندی تھے وہ کون سے اپنے عالم لے کے آئے تھے؟ یعنی کہ کوئی مشہور آدمی تھا یا کیا تھا؟ عام بندہ تھا یا
وہ ہم کو کیا پتہ ہے کون سا تھا؟ کون
عالم تھا؟ ہاں
وہ عالم بلا کے آیا تھا.
اچھا
واللہ عالم کدھر کا رہنے والا تھا؟
اچھا نام سمجھ نہیں بتایا بھائی.
نام عطاء الرحمن, تقریباً عطاء الرحمن نام بتایا تھا اس
نے. اچھا عطاء الرحمن,
عطاء الرحمن نام بتایا. لیکن میں نے کہا تمہاری کتاب کے اندر یہ عبارت موجود ہے اس آیت کا اس آیت کے ساتھ ٹکرو ہے فقر والی, لہٰذا تم پر فرض ہے تم مقلد ہو ان کتابوں کی, اس آیت سے اصلاح جو نہ کرے.
صحیح ہے,
اس پر میں نے رد کیا. میں نے تفصیلاً اس کی دلائل پر رد کیا. اس نے پھر وہ دلیل پیش کی من کان لہ امام فقرۃ امام لہ قراۃ والی, اس پر بھی میں نے رد کیا. یہ حدیث ضعیف ہے, کمزور حدیث ہے, کمزور سے استدلال ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا دین قوی ہے, قوی حدیثوں سے دین کا مسئلہ جو ہے ثبوت میں آ سکتا ہے.
اچھا اس مناظرے میں پوچھنا چاہوں گا جو ہمارے تک بھی بات پہنچی ہے کہ یہ فوجی کالونی میں پچھلے دنوں مناظرہ ہوا ہے آپ کا, تو اس کی طرح رجحان بتائیں. اور سنا ہے کہ منصور باجوہ ادھر سے آیا تھا جو آج کل بڑا ہی غیر حدیثوں کے خلاف اپنی ایک مہادرائی کا سماؤں سے وبا کیا ہوا ہے, تو اس مناظرے کی طرح میں رجحان آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس موضوع میں مناظرہ تھا اور اس کے دلائل کیا تھے اور آپ کے کیا تھے, تو کیا اس مناظرے کا رزلٹ اور نتیجہ کیا نکلا؟
وہ یہ مسئلہ تھا سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے ہمارے نزدیک وہ کہہ رہے تھے تمہارے نزدیک یہ فرض ہے, قرآن سے ثابت کرو, جب قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے حدیث سے ثابت کرو, یہ باتیں وہ کر رہے تھے. اور میں نے اس کو پہلے بتایا دیکھو اصول یہ ہیں, اصول یہ ہیں کیا ہے, اللہ رب العالمین مطلقاً حکم دیتا ہے ایک چیز پر, اس کی تفصیل حدیث میں ہوتی ہے. جس طرح اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی پیروی کرو, کس طرح کرو؟ رسول نے جس طرح پیروی کی ہے نماز میں, زکات میں, حج میں وغیرہ, اسی طرح ان مسائل میں سے ایک طرح خلف الامام بھی ہے. یہ سوال ہمارے اوپر جو کرتے ہو تم قرآن سے سورہ فاتحہ کی فرضیت ثابت کرو, یہ غلط ہے. اصول کی بنیاد پر یہ غلط ہے, اس لیے غلط ہے. تم ہمارے سامنے اپنے آپ کو تو مسلمان سمجھتے ہو, چلو میں نے اسے کہا تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو, ہاں مسلمان سمجھتے ہیں, جاؤ میں انصر صاحب باجو صاحب قرآن کریم سے بتاؤ میں مسلمان ہوں.
بالکل
قرآن کریم سے نکال کے بتاؤ, اول پہلے اسلام ہے پھر مسائل ہیں, پہلے مسلمان ہونا ثابت کرو, پہلے اپنا اسلام ثابت کرو, پھر آ جائیں گے احکامات کی طرف. اس کو پتہ چل گیا یار یہ اعتراض ہمارے اوپر لوٹا, اس کا جواب قرآن سے وہ نہیں کر سکتا. قرآن سے کدھر ثابت کر سکتا ہے فلانی عالم مسلمان ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں شرعی بنیاد اصول کے ساتھ بات کرو. اصول یہ ہیں, اللہ نے حکم واقعی میں سنات نماز پڑھو, میں کس طرح پڑھو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا اطیع الرسول, رسول کی پیروی کرو. اسی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, میں نے اس کو یہ کہا. لیکن بعد میں اس نے بہت سارے اعتراضات کی لیکن دلائل پہلے دینے لگے. اس نے ایک دلیل یہ قرآن کی پیش کی, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, یہ آیت پیش کی. ہمارے اصل میں ہمارا نمبر تھا لیکن ہمارے اعتراض کا جواب نہیں دے سکا تو اس نے دلائل پر شروع کر دیا.
اچھا
اس نے یہ آیت پیش کر دی. اس آیت کا میں نے تفصیلاً جواب ادھر یہی کیا ہے, اسی کتاب سے میں نے کیا ہے.
صحیح.
جس طرح اس کتاب کے اندر
یہ دونوں یہ آیتیں ٹکرا رہی ہیں تو آپ کی دلیل نہیں بنتی
ہے, آپ کی دلیل نہیں بنتی, لہٰذا تم مقلد ہو, اس کتاب کا ماننا تمہارے پر فرض ہے.
صحیح بات,
جب اس کتاب نے یہ ثابت کر دیا اس آیت سے استدلال مان لے جائز نہیں. آگے یہ کہتا ہے یہ دونوں آیتوں کے ٹکراؤ آپس میں تتساقط دونوں گر گئے استدلال سے, فیصال الى حدیث میں بات ہو حدیث کی طرف جانا پڑے گا. وہ قول علیہ الصلوۃ والسلام وہ حدیث یہ ہے, من کان له امام فقرۃ الامام قراۃ له, جس کا امام ہو امام کی قراءت اس کے لیے کافی ہے.
جی
پتہ لگ گیا قرآن کی آیت ان کے لیے دلیل
نہیں ہے,
یہ حدیث ان کے لیے دلیل ہے.
ہاں جی
حدیث کی طرف جانا پڑے گا, یہ حدیث پیش کی ہے.
ہاں جی
یہ حدیث بھی
ضعیف
ہے, ان کا مرجع حدیث کی طرف وہ بھی ضعیف, ہمارا مرجع حدیث کی طرف اگر ہو وہ سیاست کی حدیث ہے.
صحیح حال,
لیکن ہم قرآن پیش کرتے ہیں. کیوں؟ فقر ما تیسر من القرآن, اللہ کا حکم ہے قراءت, نماز خاموشی کا کام نہیں ہے, نماز خاموشی کی چیز نہیں ہے. نماز کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ مناجات ہے, اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم کلامی ہے, سوال ہے اللہ سے, دعا ہے اللہ سے, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اس طرح خاموشی نہیں, خاموش نہیں رہ سکتا. اس لیے اس آیت کی بنیاد پر ہم قرآن ثابت کرتے تھے فقر و ماتے سمینا قرآن, مطلقاً قرآن ثابت ہے قرآن کریم سے, مطلقاً قرآن قرآن سے ثابت ہے, امام پر, مقتدی پر, منفرد پر, سب پر ثابت ہے. لیکن اس کی تفسیر حدیث کے اندر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون سی قرآن فرض قرار دی گئی ہے؟ وہ سورہ فاتحہ, وہ سورہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الکتاب. اس بنیاد پر ہم اس کتاب سے بھی یہ ثابت کرتے ہیں, مثال مقتدی پر قرآن فرض ہے اسی کتاب سے, ان کی کتاب سے. یہ دیکھو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, یہ ان کی کتاب ہے, حضور کی کتاب ہے. دیکھو فَإِنَ الْأَوَّلَ بِعْمُومِهِ يُوجِبُ الْقِرَةَ عَلَى الْمُقْتَدِي. یہ پہلی آیت جو ہے فقر و ما تیسر من القرآن, یہ اپنی عمومیت کی وجہ سے یوجب القرآن علی المقتدی,
واجب کرتی ہے قرآن مقتدی پر. بالکل
یہ آیت دلیل ہے اس بات پر, یہ اپنی عمومیت کی طاقت سے, اپنی عمومیت کی قدرت سے مقتدی پر قرآن واجب قرار دیتی, یہ ان کی کتاب میں لکھا. جب یہ مقلد ہیں حنفیہ ابو حنفیہ رحمۃ اللہ کی, ان کی کتابیں ماننے ان کے اوپر فرض ہے. اسی کتاب میں لکھا ہے پہلے آیت جو ہے وہ اپنی عمومیت کی طاقت سے مقتدی پر قرآن فرض قرار دیتی ہے, مقتدی کا ذکر ہے. اور اسی بنیاد پر ہم نے ان کا جواب دیا اس کتاب سے. اور دوسرے نمبر پہ میں نے ہدایہ ان کی بڑی کتاب ہے, اس سے میں نے ثابت کیا کہ مقتدی کے لیے قرآن ہے.
صحیح.
وہ یہ آگے بارت لکھتے ہیں, لیکن حاصل یہ ہے وَيُسْتَحْسَنُ عَلَى سَبِيلِ الْإِحْتِيَاطِ, مستحسن بات یہ ہے, اچھی بات یہ ہے, احتیاط والی بات یہ ہے کہ مقتدی قرآن کرے, مقتدی قرآن
کرے.
پہلے بحث دیکھو وَلَا يَقْرَأُ الْمُتِمُّ خَلْفَ الْإِمَامِ, ان کا مسلک ہے مقتدی قرآن نہ کرے امام کے پیچھے, خلاف الشافعی, خلاف ہے شافعی کے لیے. کیوں؟ شافعی کے نزدیک سورہ فاتحہ مقتدی کے لیے بھی فرض ہے. آگے جا کے تفسیر لکھتا ہے ولنا قول اہل السلام, ہم تو یہ کہتے ہیں حنفی یہ کہتے ہیں مقتدی کے لیے قرآن نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ہماری یہ دلیل ہے, وہ کہتے ہیں من کان له امام فقراۃ الامام له قراۃ, وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں. اس ہدایت اس کو بھی تم دیکھ لو, یہ ہدایت اس نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف, کوئی جھوٹا مسئلہ نہیں ہے, قرآن خلف الامام کا مسئلہ ہے, قرآن خلف الامام مقتدی قرآن کرے یا نہ کرے یہ مسئلہ ہے. اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اس نے دلیل پیش کی ہے, اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے اس نے دلیل
پیش کی
ہے, آیت نہیں پیش کی, آیت نہیں پیش کی. کون سی چیز پیش کی؟ من کان لہو امام فقرۃ الامام لہو قراۃ,
ماشاءاللہ.
اس نے آیت چھوڑی, اس ادھر میں نے اصول ان کی, اصول ان کی کتاب, اصولی کتاب تھی نور الانوار سے ثابت کیا, اس نے یہ کہا کہ اس آیت سے استدلال ہمارے لیے جائز نہیں, اس آیت سے استدلال ہمارے لیے
جائز نہیں.
کیوں؟ ٹکراؤ ہے. جب ٹکراؤ دونوں آیتوں کا آ جائے فتح دونوں گر گئے,
دونوں گر گئے.
فیصار و علامہ بعد ہوا سننا, صحیح عورت سنت کی طرف ہو جائے گی, سنت کی طرف جائیں گے. سنت کیا ہے؟ یہی حدیث اس نے پیش کی تھی. من کان لہ امام فقرات امام لہ فقرات, یہ ہماری دلیل ہے. پتہ لگ گیا دونوں کتابوں سے, ایک اصول کی کتاب ہے ایک فقہ کی کتاب ہے, دونوں معتبر کتاب ہیں. فقہ کی کتاب اس سے بڑی کتاب اور نہیں ہے. یہ سمجھتے تھے پہلے الہدایت کل قرآن, ہدایت قرآن جیسی کتاب ہے, لیکن یہ الحدیثوں نے زور لگایا تو یہ نام انہوں نے مٹا دیا. دیکھو ہمارا یہ مطلب ہے, ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں کے اندر وضاحت سے لکھا ہے کہ قرآن آیت ہمارے لیے دلیل
نہیں.
اگر دلیل ہوتی کیوں نہیں لکھتے,
پیش کرتے.
بالکل اس نے رد کیا, یہ ہماری دلیل نہیں. اس نے ذکر نہیں کیا آیت کی. لیکن آج کل جو دیوبندی اپنے آپ کو حنفی سمجھتے ہیں وہ اس مسئلہ میں برعکس جاتے ہیں. برعکس کیا مطلب؟ اپنا مسلک چھوڑ کے سورہ فاتحہ رد کر سکتے ہیں, ورنہ وہ سورہ فاتحہ رد نہیں کر سکتے. آیت سے جب وہ آیت سے اصلاح کرتے ہیں وہ غیر مقلد بن جاتے ہیں. آیت سے اصلاح جب کرتے ہیں وہ غیر مقلد بن جاتے ہیں. جب تک وہ تقلید کے دائرہ میں رہیں وہ آیت سے اصلاح نہیں کر سکتے. کیوں؟ ان کی کتابوں نے صراحت سے وضاحت سے ایک بات بتائی ہے کہ اس آیت سے اصلاح جائز نہیں ہے, اس آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ ٹکراؤ ہے آیت, لہذا فتساق کا تطا دونوں آیتیں گر گئی, ہمارے لیے دلیل نہیں. جب دلیل نہیں کیا کریں؟ فیصلہ اللہ ما بعدہ وہ سنت, سنت کی طرف جانا پڑے گا. سنت ہماری سنت میں دلیل یہ ہے, من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات, یہ دلیل پیش کی, یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس نے آگے لکھا ہے والے اجماع صحابہ, اور اسی کے اوپر اجماع صحابہ ہے, صحابہ کرام کا اجماع ہے کہ مقتدی قرار نہ کرے, انہوں نے اجماع ذکر کیے. لیکن اس اجماع پر خود ہی بمباری کرتا ہے. دیکھو اس اجماع پر قوله عليه اجماع الصحابه قد يقال لو كان فيه اجماع لكان الشافعي عرف به. یہ حاشیہ ہدایت. دیکھو والے اجماع الصحابہ اس پر صحابہ کے اجماع ہے کہ قراء خلف الامام نہ کیا جائے, لیکن اس اجماع پر حاشیہ میں خود ہی رد کیا ہے. اگر اس پر اجماع ہوتا صحابہ کرام کا مقتدی قراء نہ کرے, یہ حاشیہ والا لکھتا ہے, اگر اس پر اجماع ہوتا لکان شافی عارف بھی, اس اجماع کو شافی صاحب اچھا جانتے ہیں. جب اس نے اس کا رد کیا ہے, قرأت خلف الامام فرض سمجھا ہے, امام شافی نے قرأت خلف الامام سورہ فاتحہ فرض سمجھی ہے, یہ دلیل ہے اس بات پر. انہوں نے اقرار کیا ہے اجماع اس پر صحابہ کرام کا نہیں, یہ اجماع کل عدم کا ہو گیا.